یعنی کچھ صورتیں مثال کے طور پر انذار کے مرحلے کی لے لی ہیں، کچھ صورتیں انذار عام کے مرحلے کی لے لی ہیں، کچھ صورتیں ہجرت کے مرحلے کی لے لی ہیں، کچھ صورتیں جزا و سزا کے مرحلے کی لے لی ہیں، ان کو لے کر ایک گروپ بنا دیا، پھر اسی طرح کی کچھ صورتیں لیں اور پھر دوسرا گروپ بنا دیا، اسی طرح کی کچھ صورتیں لیں اور اس سے تیسرا گروپ بنا دیا۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ ترتیب اس کی اس طرح کی ہے کہ سات گروپوں میں اس کے پورے مجموعے کو تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ہر گروپ کے اندر پھر ایسا نہیں ہوا کہ تمام مراحل آ جائیں، بلکہ پہلا مرحلہ ہے اور دوسرا ہے اور تیسرا ہے، کبھی بات یہاں ختم ہو گئی ہے، کبھی چوتھے پر ختم ہو گئی ہے، کبھی پانچویں پر ختم ہو گئی ہے، یعنی کبھی سارے مراحل آ گئے ہیں اور کبھی بات کو ایک خاص جگہ پہ ختم کر دیا گیا ہے۔ سارے کے سارے قرآن مجید کی ترتیب بالکل اسی طرح سے ہے۔ چنانچہ آپ جب قرآن مجید کا اس لحاظ سے مطالعہ کریں گے تو حیرت انگیز طریقے سے یہ معلوم ہوگا کہ اسی سرگزشت کو نہایت خوبی کے ساتھ مختلف حصوں میں تقسیم کر کے ایک جگہ سے شروع کیا ہے اور پھر ایک جگہ پر پہنچا کے ختم کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے آپ قرآن پر نظر ڈالیے تو یہ گروپ جو ہے، میں ایک اجمال سے ان کو بیان کر دیتا ہوں، یعنی جو پہلا گروپ ہے وہ سورہ فاتحہ سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں فاتحہ تو مکی سورہ ہے، باقی چار مدنی سورتیں ہیں اور ان پر یہ ختم ہو جاتا ہے، یعنی سورہ مائدہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا گروپ اپنے مضمون کے لحاظ سے سورہ انعام سے شروع ہوتا ہے، ان میں دیکھیں گے آپ کہ جو ابتدایا کی بات ہے اب وہ آ جائے گی، جیسے سورہ انعام بالکل دعوت و انذار سے پھر بات شروع کر دے گی۔ تو دوسرا گروپ انعام سے شروع ہوتا ہے، اس میں دو صورتیں مکی ہیں، دو صورتیں مدنی ہیں اور پھر سورہ توبہ پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا گروپ جو ہے یہ سورہ یونس سے شروع ہوتا ہے، اس میں بہت سی صورتیں ہیں اور یہ آخر میں جا کر سورہ نور پر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا جو گروپ ہے وہ سورہ فرقان سے شروع ہوتا ہے اور پھر جا کر سورہ احزاب پر ختم ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کا جو اگلا گروپ ہے شروع ہوتا ہے اور اس کے بعد سورہ حجرات پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آخری گروپ ہے جو سورہ ملک سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے پورے قرآن مجید میں ان صورتوں کو سات گروپوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے اور بالکل اسی طریقے سے مضمون ایک خاص ترتیب اور تدریج سے چلتا ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ اب کچھ سوالات پیدا ہو جاتے ہیں جن پر میں مختصر سا تبصرہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاں قرآن مجید کے پارے بہت شہرت رکھتے ہیں کہ یہ 30 پارے ہیں قرآن مجید کے جن میں قرآن مجید تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تقسیم اللہ تعالیٰ نے نہیں کی، یہ تقسیم رسول اللہ نے بھی نہیں کی، یہ تقسیم صحابہ نے بھی نہیں کی۔ یہ بہت بعد کے ادوار میں جب قرآن مجید کو لوگوں نے تراویح میں پڑھنا شروع کیا اور ختم کرنا شروع کیا 30 دنوں میں، تو اس کے بعد کی گئی ہے۔ اور یہ تقسیم ایسی عجیب و غریب تقسیم ہے کہ اگر آپ عربی زبان سے واقف ہوں تو آدمی سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے، یعنی بالکل حروف گن کر، الفاظ گن کر تقسیم کی گئی ہے۔ بعض اوقات ایک جملے کا سبجیکٹ ایک پارے میں رہ گیا اور پریڈیکیٹ دوسرے پارے میں چلا گیا، یعنی اس کی صورت یہ ہے، جملہ ٹوٹ گیا ہے، بالکل پیچھے رہ گئی یہ بات اور اگلے پارے میں چلی گئی ہے۔ تو یہ لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے یہ تقسیم کر لی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک تقسیم منازل کی تقسیم ہے قرآن مجید میں، اس میں یہ حادثہ تو نہیں ہوا، لیکن وہ کس لیے کی گئی ہے؟ تاکہ ہفتے میں پورا قرآن ختم کیا جا سکے، یعنی اس میں بھی در حقیقت قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے لحاظ سے ایک تقسیم ہے جو کر لی، اور یہ بھی بہت بعد میں ہوئی ہے۔ یعنی یہ قرآن مجید میں نہ خدا کی ہوئی تقسیم ہے، نہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تقسیم ہے، اور نہ بعد میں صحابہ کرام کی ہوئی تقسیم ہے۔ لوگ عام طور پر ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے تو انہوں نے سات حصوں میں اس کو تقسیم کر لیا۔ یہ وہ تقسیم نہیں ہے جس کا میں سات گروپس کی صورت میں ذکر کر رہا ہوں، یعنی وہ تلاوت کے لحاظ سے ہے اور یہ مضمون کے لحاظ سے ہے جس کی طرف میں نے آپ کی خدمت میں اشارہ کیا۔ تو قرآن مجید میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اب اس کی اشاعت کے معاملے میں یہ اہتمام بھی کیا جائے کہ اس کو اس طریقے سے چھاپا جائے، یعنی اس میں صورتیں تو پہلے سے خیر خدا کی نازل کردہ ہیں، اصل یونٹ وہی ہے جو سورہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے نازل فرمائی ہے۔ ان صورتوں کو پھر تقسیم کیا گیا ہے گروپوں میں، اور ان گروپوں میں بھی صورتوں کو اس طرح رکھا گیا ہے کہ دو دو صورتوں کے بالعموم پیئر بنا دیے گئے ہیں، یعنی صورتیں اس طرح ترتیب دی گئی ہیں کہ آپ کے سامنے ایک پیئر کی شکل میں دو صورتیں آتی ہیں۔ اگر آپ بہت آسانی سے دیکھنا چاہیں تو جیسے آپ دیکھیں گے سورہ والضحا ہے، اس کے فوراً بعد سورہ الم نشرہ ہے، تو وہ ایک ہی مضمون ہے جو دونوں صورتوں میں بیان کر دیا گیا ہے۔ سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آپ آخر میں دیکھیے بالکل ایک پیر ہے۔ تو باقی صورتوں کا بھی یہ ذرا نمایاں ہے، ہر آدمی کی سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن اگر قرآن کے موضوع اور مضمون پر گہری نگاہ ہو تو کم و بیش صورتیں پیرز میں تقسیم ہیں۔ کسی کسی جگہ کے اوپر ایک ایک سورہ رکھی گئی ہے، وہ بھی بڑا خوبصورت حسن ہے اس کے اندر جس طریقے سے اس کو رکھا گیا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی ایک تفصیل ہے، آپ چاہیں گے تو میں اس کو آپ کے سامنے بیان کر دوں گا. تو قرآن مجید جو ہے یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے, تاریخ کے ایک مخصوص پس منظر میں خدا کی آخری کتاب کی حیثیت سے نازل ہوا ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صورتوں کی صورت میں اس کو نازل کر کے بعد میں خود مرتب کر کے جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دی ہے. اس کتاب کو آپ مضمون کے لحاظ سے 7 گروپوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اور یہ خدائی کی طرف سے یہ تقسیم کر دی گئی ہے. اس میں صورتیں بالکل جوڑا جوڑا پیئرس کی شکل میں مرتب کی گئی ہیں تاکہ مضمون ایک سورہ میں جس پہلو سے شروع ہوتا ہے دوسری میں مکمل ہو جائے. یہ جوڑوں کی یا پیئرس کی نوعیت کیا ہے, کہیں ابتدا ہے دوسری سورہ میں انتہا ہو گئی ہے, کہیں ایک پہلو ہے دوسری سورہ میں دوسرا پہلو آ گیا ہے, کہیں دلیل کا ایک طریقہ ہے ایک موضوع پر دوسری سورہ میں دوسرے طریقے کو اختیار کر لیا گیا ہے. گویا دونوں سے مل کر مضمون کی تکمیل ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں زوجین کا اصول رکھا ہے, یعنی چیزوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے, مرد عورت سے تکمیل پاتا ہے, عورت مرد سے تکمیل پاتی ہے, کم و بیش یہی اصول جو ہے قرآن مجید میں صورتوں کو مضمون کے لحاظ سے ترتیب دیتے وقت اختیار کر لیا گیا ہے. قرآن مجید کو جب آپ اس طریقے سے ایک مرتب کتاب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں تو پھر اس کے حسن کے اور اس کے جمال کے اور اس کی خوبیوں کے بعض نئے نئے پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں. بالکل آخر میں اب میں جس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی زبان ایک خاص طرح کی زبان ہے. ظاہر ہے کہ وہ آج کے زمانے کی عربی میں نازل نہیں ہوا. اس وقت جو عربی بولی جا رہی ہے وہ بھی ایک زندہ زبان ہے, مصر میں, شام میں, عراق میں بولی جا رہی ہے, لیکن یہ بالکل کلاسیکل عربک ہے اور یہ اس دور کی زبان ہے جب ابھی تحریری زبان یا قواعد کی زبان جس طرح بعد میں مرتب ہو جاتی ہے اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے. اگر آپ سوال کریں گے تو میں بتاؤں گا کہ دنیا کی زبانوں میں یہ دونوں دور ہوتے ہیں, یعنی ایک وہ دور ہوتا ہے کہ جس میں زبان بالکل عوامی سطح پر بولی جا رہی ہوتی ہے, پھر اس کے بعد اس کے قواعد مرتب ہوتے ہیں, پھر اس کے ضابطے بنتے ہیں, پھر ایک اور طرح کی زبان وجود میں آتی ہے اور پھر کئی مراحل سے گزر کر وہ دوسری صورتیں اختیار کرتی ہیں. تو جو پہلا دور ہوتا ہے زبان کا یہ اس عربی میں ہے. اب وہ کلاسیکل عربی جس نوعیت کی ہے اس میں اور ہمارے موجودہ زبان کو سمجھنے کے طریقے میں بہت فرق ہے, اور یہ فرق جو ہے یہ ہمارے ترجموں میں نمایاں ہوتا ہے, ہماری تفسیروں میں نمایاں ہوتا ہے, اور یہ اس طرح نمایاں ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن مجید کو پڑھتے ہیں تو بارہا آپ محسوس کرتے ہیں کہ جیسے کوئی ربط اور نظام نہیں ہے سورہ کے اندر. ایک بات شروع ہوئی, پھر دوسری بات شروع ہو گئی, پھر تیسری بات شروع ہو گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ترجمہ کرنے والوں نے غیر معمولی احتیاط برتتے ہوئے لفظ کا ترجمہ لفظ میں کر دیا. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زبان اپنا ایک خاص انداز اور خاص اسلوب رکھتی ہے. اس خاص انداز اور خاص اسلوب کو اگر اپریشیٹ نہ کیا جائے اور ترجمے میں اس کو ادا کرنے کی کوشش نہ کی جائے تو عبارت غیر مربوط ہوتی چلی جاتی ہے, یعنی اس کا ایک خاص انداز اور خاص طریقہ ہے. یہ عبارت کا جو غیر مربوط ہو جانا ہے یہ ایسی قیامت برپا کر دیتا ہے بعض اوقات کہ آدمی اس کے مضمون ہی کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ پاتا. مثلا میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قرآن مجید کی زبان میں آپ کسی موقع کے اوپر اگر یہ کہنا چاہیں کہ یہ اس شخص کو یہ بات کہو تو اب یہ لفظ اس جو ہے یہ اس قدیم کلاسیکل عربی میں بارہا اس طرح نہیں آتا بلکہ صرف ایک دی داخل کر دیا جاتا ہے. یعنی جیسے انگریزی زبان میں دی ہے ایسے ہی عربی زبان میں الف لام ہے, وہ داخل کر دیا جائے گا. آپ اس کا ترجمہ کرتے وقت اگر اس کو نہیں نکالتے ہیں تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ ممکن ہے کہ جو بات کہی گئی ہے وہ اس وقت ایک مخاطب کو کہی گئی ہے, آپ اس کو عمومی قانون بنا دیں. جیسے مثال کے طور پر قرآن مجید نے یہ کہا اور کئی جگہوں کے اوپر کہا کہ یہ جو اس وقت کے یہود اور نصارہ ہیں ان پر بات واضح ہو گئی ہے, ان کو مدینہ میں اچھی طرح سمجھا دیا گیا کہ حق کیا ہے, یہ جانتے بوجھتے اس کا انکار کرتے ہیں. اب یہ یہود اور یہ نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. آپ اس یہ کو نکال دیتے ہیں اور آیت یہ صورت اختیار کر لیتی ہے کہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. ترجمے کی یہ معمولی سی جو غلطی ہے یہ بسا اوقات ایک پورے تصور, ایک پورے قانون, ایک پورے ضابطے کو دوسری صورت دے دیتی ہے. تو قرآن مجید کی زبان کی نوعیت جو ہے یہ بھی خصوصی توجہ کی مستحق ہے کہ اس کو اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو اس کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. قرآن مجید ہمارے پاس اس وقت اس پس منظر میں اس مضمون کے ساتھ اور اس نوعیت سے موجود ہے. اگر تو قرآن کو اس کے اس پس منظر میں رکھ کر اس نوعیت سے اور اس کے مضمون کو اس طرح سمجھ کر آپ مطالعے کی کتاب بناتے ہیں تو آپ قرآن مجید سے وہ کچھ پا سکتے ہیں کہ جو آپ کو فلسفوں سے بے نیاز کر دے گا, آپ کو تاریخی حقائق کے ادراک کے معاملے میں ایک دوسرے مقام پر جا کر کھڑا کر دے گا, آپ کو حق کے معاملے میں اس جگہ کھڑا کر دے گا کہ جہاں آپ فیصلہ کن جگہ پر کھڑے ہو کر یہ کہہ سکیں گے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے، اور آپ کے سامنے ایک ایسی روشنی رکھ دے گا کہ آپ یہ محسوس کریں گے کہ آپ نے آخری درجے کی چیز پالی ہے، اس کے بعد آپ کو کسی چیز کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کے پاس وہ قانون ہوگا، وہ شریعت ہوگی کہ جس کو آپ دنیا میں قیامت تک کے لیے فخر کے ساتھ پیش کر سکیں گے، اور یہ کہہ سکیں گے کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی واقعتاً انسان کو ضرورت تھی اور انسان کو اسی طریقے سے اس کو لینا چاہیے تھا۔ لیکن اگر ان چیزوں کا لحاظ رکھے بغیر یہ خیال کر کے قرآن کی طرف جائیں گے کہ جہاں سے اس کو کھولیں گے ایک آیت نکلے گی، اس آیت کا ایک ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے بعد اس سے ایک قانون ایک ضابطہ نکال لیں گے، تو پھر اس کا شدید اندیشہ ہے کہ غلط فہمیوں سے غلط فہمیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔